یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعرات 26 ستمبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے رہنے والے امریکہ میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ایک کشمیری خاتون نے کہا،
یہ ایک بڑی بات ہے، جو لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے امید کا، وہ کافی سٹرانگ ہے 27 تاریخ کو لے کر۔
معاشی حالات سے تنگ بیچ چوراہے میں برگر فروخت کرنے والی سبیلا غلام نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر محنت کو ترجیح کیوں دی؟
ظاہر ہے جب ایک گھر کا انکم سورس جب نہ ہو، گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا، ایون کہ میرے بچوں کا کھانا تک نہیں تھا۔ سکول گوئنگ میرے بچے تھے، میرے بچے سکول جانا بند ہو گئے تھے۔ چھوٹا بچہ میرا 10-11 سال کا بچہ ہے۔
تفصیل یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ خبریں آسیہ انصر کے ساتھ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کل خطاب کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے اس اہم اجلاس میں خطاب سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کو کیا توقعات ہیں؟ تفصیلات ذرا دیر میں پروگرام سیربین میں سنیے گا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور میں 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح بھی اسی علاقے میں ایک اور زلزلہ محسوس کیا گیا، اور امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس کی شدت 4.7 اور گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ مقامی حکام کے مطابق آج آنے والے زلزلے کے جھٹکے سے لگ بھگ 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور جاپان نے کئی ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات پر لاگو محصولات کو کم کرنے کے لیے ابتدائی معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت زرعی اور ڈیجیٹل مصنوعات پر محصولات کو کم یا یکسر ختم کیا جائے گا، تاہم اس معاہدے میں گاڑیاں شامل نہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے جاپانی گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس بڑھانے کی دھمکی عائد کی تھی۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس نے دو ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے دو دلت ذات کے بچوں کو سر عام رفع حاجت کرنے پر مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے، جبکہ بچوں کے خاندان کے افراد نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے۔ انڈیا میں لاکھوں غریب افراد کو رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں، جس کے باعث وہ کھلے آسمان تلے رفع حاجت کرتے ہیں۔ بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں 7 سال کی عمر کے بچوں کو دنیا کے سب سے بڑے لائسنس یافتہ فاحشہ خانوں میں جنسی فروخت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیش میں بچوں اور جبری جسم فروشی غیر قانونی ہے، لیکن زرع رجبری میں واقع اس گاؤں میں 18 سال سے زیادہ۔
خاص خاص خبریں آپ نے آسیہ انصر سے سنی، اور ریڈیو پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والے انتخابات میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ نے طالبان سے اپیل کی ہے، اور افغانستان میں بگرام کی جیل سے سن 2014 میں رہائی پانے والے چند لوگوں کی کہانیاں آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ کل یعنی جمعے کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی خطاب کریں گے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لوگ امریکہ میں جاری اس اہم اجلاس سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ جاننے کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور نے سری نگر میں ایک عوامی مقام پر چند لوگوں سے بات کی۔
تقریباً 2 ماہ سے کشمیر خاموش ہے۔ تعلیم، کاروبار، فون اور انٹرنیٹ رابطے بند ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں 5 اگست کو ہوئے اعلان کے بعد کشمیر میں جیسے وقت ہی رک گیا۔ بے چینی کے اس عالم میں لوگوں کی نظریں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس پر ہیں۔
30 سال قبل جب کشمیر میں مسلح شورش کا آغاز ہوا، تو کئی سال تک یہاں اسی دفتر میں ہزاروں کی تعداد میں یاداشتیں جمع کی گئیں، لیکن پچھلے چند سال کے دوران یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ کشمیریوں کو امید نہیں تھی کہ اقوام متحدہ میں کچھ ہوگا۔ عالمی سطح پر ایک بار پھر کشمیر کے حالات کی گونج کے بعد اب کشمیریوں کو پھر ایک بار 27 ستمبر کا انتظار ہے۔
باہر سے آنے والے صحافی ہوں یا یہاں کے عام شہری، سب کو لگتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز نیو یارک سے ہوگا۔
یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ فارملی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کے لیے کچھ کہیں گے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ جو لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے امید کا، وہ کافی سٹرانگ ہے 27 تاریخ کو لے کر۔
آج تک کون سا مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے؟ آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ یونو کچھ کرے گا۔ اس وقت مودی صاحب اور عمران صاحب، یہ دونوں اس وقت ایسے لیڈر ہیں جو کر سکتے ہیں، جو کشمیریوں کو اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔
مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ حالات نے کشمیر کو پھر ایک بار اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیریوں نے عالمی برادری کے ساتھ اس قدر شدید توقعات وابستہ کیے ہوں۔ ریاض مسرور، BBC نیوز۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے پر مداخلت کرنی چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ سے گفتگو میں انہوں نے ناراضگی جتائی کہ عالمی برادری کشمیریوں کے معاملے پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں حالات پر عالمی برادری کی بے حسی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے بدھ کے روز نیو یارک ٹائمز کے اداریاتی بورڈ سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے پر مداخلت کرنی چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کے اداریاتی بورڈ سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں خوریزی کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو کاروائی کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب عالمی برادری خاموش نہیں رہ سکتی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کشمیر میں بھارت کی فوجی کاروائی کی مذمت کی اور کہا کہ وہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں اقوام متحدہ سے کشمیر میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں اگر اقوام متحدہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا۔ عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہی منعقد کیا گیا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے کشمیر کے رابطہ گروپ کے اجلاس کے بعد OIC نے متفقہ طور پر منظور کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو بحال کرے۔ بدھ کے روز پاکستان اور ترکی کی مشترکہ میزبانی میں ایک اجلاس میں نفرت انگیز بیانیے کی روک تھام کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا گیا۔ اس اجلاس میں ترک صدر طیب اردوغان نے کہا کہ کشمیر میں خوریزی کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کو ایک کھلی ہوا کے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ بھارت میں گائے کے گوشت کھانے پر مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں مسلمان نفرت انگیز تقاریر کا آسان ہدف ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کو مسلمانوں کے مذہبی تاثرات کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
Muslims must talk about separating terrorism with Islam. Yes, Muslim societies have fanatics, same as Christian societies, same as Jewish societies. And let's not forget that India, extremists have taken over the country, racial extremists.
عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں کو اسلام کو دہشت گردی سے الگ کر کے بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سماج میں شدت پسند ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں بھی شدت پسند ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھارت میں ہندو انتہا پسند عناصر کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہ تو وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ بدھ کو ہی عمران خان نے پاکستان، ملیشیا اور ترکی کے سہ فریقی اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان، مہاتر محمد اور رجب طیب اردوان نے آپس میں اپنے ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی غور کیا۔ پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے اعظم نے دو طرفہ ملاقات بھی کی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ افغان صدارتی انتخابات میں پولنگ سٹیشنز اور عام لوگوں پر حملے نہ کریں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ نے منگل کو قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نمائندوں سے ملاقات میں ان سے یہ اپیل کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ نازش ظفر۔
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ سنیچر 28 ستمبر کو ہوگی، جہاں طالبان نے ملک کے طول و عرض میں شدید حملوں کی دھمکی دی ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یوناما کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق، یوناما کے سربراہ تدامیچی یاماموتو نے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پولنگ کے دن پولنگ اسٹیشنز اور عام لوگوں پر حملے نہ کریں۔ بیان کے مطابق یوناما کے سربراہ نے طالبان سے کہا کہ پولنگ سٹیشنز اور ووٹرز پر حملے بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں، اور اگر طالبان اس میں ملوث پائے گئے تو وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوں گے۔ طالبان نے اس سے پہلے دھمکی دی تھی کہ وہ انتخابی ریلیز کے ساتھ ساتھ پولنگ کے دن بھی حملے کریں گے اور انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ اگرچہ کل رات کو صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہوا ہے، لیکن دو ہفتے قبل ایک انتخابی ریلی میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں 100 کے قریب لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یاد رہے کہ افغان صدارتی انتخابات اس سے پہلے بھی دو مرتبہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملتوی ہو چکے ہیں، اور اب 28 ستمبر کو یہ انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان وزارت داخلہ اور الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور صدارتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔
نامہ نگار نازش ظفر۔ افغانستان میں بگرام کی جیل سے سن 2014 میں رہائی پانے والے چند لوگوں کی کہانیاں ایک نجی تنظیم منظر عام پر لے کر آئی ہے، لیکن اس عرصے میں ان تمام لوگوں کی زندگیاں نہ صرف بری طرح متاثر ہوئیں بلکہ رہا ہونے کے 5 سال بعد بھی یہ افراد معمول کی زندگی نہیں گزار پا رہے۔ اس بارے میں مزید جانیے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ میں۔
افغانستان میں بگرام کی جیل سے سن 2014 میں رہائی پانے والے چند لوگوں کی کہانیاں ایک نجی تنظیم منظر عام پر لے کر آئی ہے۔ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے تگودو کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے ان قیدیوں کی زندگی پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں قیدیوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی ہے۔ فیسز فرام دی فرنٹیئرز اسٹوریز آف بگرام ڈیٹینیز پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 43 افراد کی کہانیاں ہیں، جن کو افغانستان کے مختلف شہروں سے کسی نہ کسی شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا تھا۔ سالہ سال بگرام جیل میں رہنے کے باوجود بھی ان کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہو سکے، جس کے بعد ان قیدیوں کو بگرام جیل سے سن 2014 میں رہا کیا گیا۔ پاکستان سے بگرام کی قید میں پہنچنے والے زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق مزدور طبقے یا تجارت سے تھا۔ ان سب پر القاعدہ اور ان کے اتحادیوں کی مدد کرنے کا الزام لگایا گیا، جو ثابت نہیں ہو سکا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سربراہ سارہ بلال نے بتایا،
11,000 پاکستانی ہیں جو بین الاقوامی جیلوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان قیدیوں میں اور جو بگرام کے قیدیوں ہیں ان میں کافی فرق ہے، کیونکہ بگرام جیل ایک اللیگل ڈیٹینشن تھی اسینشلی، لیکن ابھی بھی اٹس انکلیئر کہ پاکستانی اگر کوئی بگرام میں باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی گئی، لیکن افغان رپورٹس اور پریس ریلیسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی کئی پاکستانی بگرام جیل میں ہیں پریزنٹ، لیکن ان کا سٹیٹس اور وہ کون سی لاء کے تحت، موسٹ لائکلی افغانی لاء کے تحت ان کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہے، امریکی کسٹڈی میں نہیں ہے۔
بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں ملٹری سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے والے رکن سینٹ لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب یہ 9/11 کے بعد بش نے کہا کہ آئیدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس اور ہم چھوڑیں گے نہیں، اور انہوں نے آرم ٹوسٹنگ کی، تو اسی طرح یہ باگرام جیل میں بھی کچھ تو پرویز مشرف صاحب نے خود بتایا تھا کہ میں نے اتنے بندے پکڑ کے ان کو دیے، جو وہ چاہتے رہے وہ کرتے رہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن تو دیانتداری پہ ہونی چاہیے، اگر ان کی کوئی انوالومنٹ کسی لحاظ سے بھی کہیں تھی تو وہ سامنے آنی چاہیے تھی اور ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی، لیکن اتنی پرولانگڈ ان کی جو اریسٹ ہے اور ڈیٹینشن ہے بگرام جیل کے اندر، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
بگرام جیل کو افغانستان کا گوانتانمو بے جیل کہا جاتا ہے۔ اس جیل میں قید قیدیوں کی کہانیاں سن 2012 میں سامنے آئیں، جب افغان حکام نے امریکی افواج پر قیدیوں پر ظلم کرنے کا الزام لگایا۔ افغان حکام کے مطابق قیدیوں نے تشدد کے بارے میں اور جانچ پڑتال کے دوران غیر تسلی بخش بیانات دیے، جس کے نتیجے میں بگرام جیل کو افغان حکومت کے ذمہ کرنے کی بات شروع ہوئی، اور سن 2013 میں اس جیل کو ایک تقریب کے دوران افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس جیل میں قید 3,000 قیدیوں میں سے اب تک 1,000 سے زیادہ کو رہا کیا جا چکا ہے، جن میں پاکستانی قیدی بھی شامل ہیں۔ سحر بلوچ، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی کے ساتھ ہی پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔
دنیا میں کہیں سے بھی جموں کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں۔ ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے۔ یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800-222-75۔ پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجیے۔ پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعارف ضرور شامل کریں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے سری لنکن ٹیم کے کپتان لیرو تھریمانے نے کہا کہ وہ سیریز میں اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے، جہاں وہ تین ون ڈے میچوں کے علاوہ تین ٹی ٹوینٹی میچز بھی کھیلے گی۔ سری لنکن ٹیم حملے کے بعد پہلی بار پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ انڈیا اور جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیمیں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج انڈیا کے شہر سورت میں مد مقابل ہیں۔ پہلا ٹی ٹوینٹی میچ انڈیا کی ٹیم نے 11 رن سے جیت لیا تھا۔ فٹ بال کے ایونٹ اسپینش لا لیگا میں آج کل تین میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ البر کا مقابلہ سیویا، سیلٹا ویگو کا مقابلہ اسپانیول اور ریال سوسیڈاڈ ایلوس کے مد مقابل آ رہا ہے۔ اسپینش لا لیگا فٹ بال لیگ میں ریال میڈرڈ کی ٹیم نے اوساسونا کی ٹیم کو بآسانی 2 گول سے ہرا دیا۔ اس فتح کے بعد ریال میڈرڈ کی ٹیم 4 میچز جیت چکی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اوساسونا کی ٹیم میچ میں گول کرنے میں ناکام رہی۔ جاپان میں جاری رگبی ورلڈ کپ میں کل 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ پول اے کی ٹیموں میزبان جاپان اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جاپان اور آئرلینڈ کی ٹیموں نے اب تک 1-1 میچ کھیلا اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ دوسرا میچ پول بی میں شامل جنوبی افریقہ اور نامیبیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں۔ ٹینس کھلاڑی نک کیریوس کو اے ٹی پی نے 16 ہفتوں کی معطلی کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا ان کو گزشتہ سال میچز کے دوران نامناسب رویہ رکھنے کی وجہ سے سنائی گئی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں ایک خبر عمران خان سے نیو یارک میں ملاقات کرنے والے عرب پتی یہودی کون تھے کے عنوان سے موجود ہے۔ آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آئیے bbcurdu.com پر۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے، شائقین کی دلچسپی کا کیا عالم ہے، اور کیا موسم اس میچ پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نیشنل سٹیڈیم سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور۔
سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کا 10 سال کے بعد پاکستان کا یہ پہلا مکمل دورہ ہے۔ آخری مرتبہ اس نے 2009 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اسی نیشنل اسٹیڈیم میں اس نے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا تھا، لیکن اس کے بعد سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کوئی بھی ون ڈے نہیں کھیلا جا سکا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو اعلان ہوا ہے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا، اس میں صرف 4 کھلاڑی ایسے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں۔ پاکستانی کوچ مصباح الحق کا یہ خیال ہے کہ ہوم گراؤنڈ پر ہونے والی کرکٹ نہ صرف کھلاڑیوں کے لیے بلکہ شائقین کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
ایموشنلی بھی آپ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں جب آپ یہاں پہ کھیلتے ہیں، ہمیشہ آپ زیادہ چارج اپ ہوتے ہیں ایز اے پلیئر۔ ان پلیئروں کی بھی خوش قسمتی ہے اور ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہوگا جب وہ یہاں پہ کھیلیں۔
سری لنکا کے 10 کھلاڑی سیکیورٹی کے خدشات کے سبب پاکستان نہیں آئے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو یقین ہے کہ سری لنکا کے اس دورے سے کرکٹ کی راہ جو ہے وہ مزید ہموار ہوگی اور بڑی ٹیمیں جلد سے جلد پاکستان کا دورہ کریں گی۔
کرکٹ آسٹریلیا کا وہ چیف ایگزیکٹو آیا تھا، ای سی بی کا وہ ٹام ہیریسن نیکسٹ ویک آ رہا ہوں، ان کا ہیڈ آف سیکیورٹی بھی آ رہا ہوں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ آئیں گے، سیکیورٹی میجرز دیکھیں گے، سیکیورٹی رپورٹ بھی دیں گے، پریزنٹیشن بھی ان کو برٹش ہائی کمیشن میں بھی ہم جائیں گے، ان کو جلدی جلدی پتہ لگ جائے گا کہ دیکھیے پاکستان
اس سیف۔ اس میچ کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن اصل خطرہ اس میچ کو موسم سے ہے، اور محکمہ موسمیات کی جو پیش گوئی ہے اس میں آنے والے دنوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ شائقین کی اس میچ میں کتنی دلچسپی ہوتی ہے اس کا اندازہ تو کل ہی ہو سکے گا، لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو شائقین کا جو جوش و خروش پی ایس ایل کے میچوں کے سلسلے میں تھا وہ اب تک نظر نہیں آیا۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی نیوز، کراچی۔
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے ملک بھر کی دوا ساز کمپنیوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ زینٹک سمیت خام مال رینٹیڈائن سے تیار کی جانے والی ادویات کی فروخت روک دیں۔ وجہ کیا ہے، سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
ڈاکٹر ابتہاج علی کے مطابق زینٹک کا شمار اوور دی کاؤنٹر ڈرگ میں کیا جاتا ہے، یعنی ایسی دوا جس کی خریداری کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ابتہاج نے بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے الرٹ اسی کیمیکل کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے، تاہم کافی عرصے سے اس پر تحقیق کی جا رہی ہے کیونکہ یہ پہلے بھی کچھ ادویات میں پایا گیا ہے۔
یہ ایک انتہائی کامن یوز والی اوور دا کاؤنٹر ڈرگ ہے، اس کو ہم زینٹک کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کے اندر سالٹ ہوتا ہے رینٹیڈائن، جن لوگوں کو میدے میں جلن جسے آپ ایسڈ برن کہتے ہو یا میدے میں السر پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اس ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن نائٹروسامین جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ تک تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس سرٹن اماؤنٹ کے بعد وہ انسانوں اور جانوروں میں کینسر پیدا کر سکتی ہے۔
انسانی معدے میں ایسے خلیات موجود ہوتے ہیں جو تیزاب پیدا کرتے ہیں اور یہ نظام ہضم میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت کی مقدار بڑھ جائے تو زینٹیک کا استعمال تیزاب کی مقدار کو کم کرتا ہے، اور اگر آلودہ کیمیکل کی مقدار جسم میں بڑھ جائے تو وہ کینسر بنا سکتا ہے۔ ایف ڈی اے کی طرف سے کی جانے والی تحقیق میں زینٹیک میں آلودہ کیمیکل کی مقدار زیادہ پائی گئی، جس کے باعث اس کے استعمال کو روکا گیا ہے۔
نامہ نگار نازیہ گلزار۔ سبیلہ غلام حسین راولپنڈی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ دوسری خواتین کے لیے حوصلہ اور ہمت کی مثال ہیں۔ سبیلہ غلام حسین عرف ماں جی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے 50 سال کی عمر میں خود کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں نازش فیض۔
راولپنڈی کے پوش علاقے چکلالہ سکیم 3 میں سڑک کے کنارے ماجی برگر پوائنٹ کا سٹال لگانے والی 50 سالہ ماجی ہمت اور حوصلے کی مثال ہیں۔ بہت سی مالی مشکلات کے بعد انہوں نے برگر کے سٹال کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ بی بی سی کی ٹیم جب اس علاقے میں پہنچی تو عوام کا بڑا ہجوم ایک سٹال کے پاس نظر آیا۔ اس سٹال کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ سبیلہ غلام حسین عرف ماجی ہیں، جو کہ یونیفارم پہنے کھڑی ہیں، جن کا پورا دھیان پھینٹے ہوئے انڈوں میں کباب کو لپیٹ کر توے پر فرائی کرنے میں ہے، تاکہ تمام گاہکوں کو وقت پر ان کے آرڈرز دے سکیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کو گھر سے باہر نکل کر یہاں تک پہنچنے کا خیال کیوں آیا تو انہوں نے کہا،
یہ خیال نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ حالات ایسے بدل گئے کہ اچانک سے، اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ایک دم سے کرائسز آ گئے، اس طرح کے کرائسز آئے۔ میرے پاس اور بھی ہنر تھے، لیکن ان میں مجھے کافی لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت تھی۔ اس میں مجھے دو بازوؤں پہ اپنے ذہن پہ چلنا تھا۔
ماجی نے اپنی مشکلات بی بی سی کو بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر میں کمانے والے صرف ان کے شوہر تھے، ان کے بیمار ہونے کے بعد ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
ظاہر ہے جب ایک گھر کا انکم سورس جب نہ ہو، وہ بیمار پڑ گیا تو اس کے بعد گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایون کہ میرے بچوں کا کھانا تک نہیں تھا، سکول گوئنگ میرے بچے تھے، میرے بچے سکول جانا بند ہو گئے تھے۔ چھوٹا بچہ میرا 10-11 سال کا بچہ ہے، تو وہ ایک دن جب صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ مجھے ماما ناشتہ دیں، تو میرے پاس ناشتہ نہیں تھا جو میں اس بچے کو دیتی۔
ماجی برگر کے سٹال پر مختلف اقسام کے برگرز دستیاب ہیں، جو کہ اپنے ذائقے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ نہ صرف آس پاس کے علاقوں بلکہ دور دراز سے بھی لوگ اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ ماجی کا ہنر اس وقت خوب بولتا نظر آیا جب ایک ہی وقت میں 10 سے 15 گاہکوں کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو مشین سے زیادہ پھرتی سے کام کرتے دیکھا۔ ان کے سٹال پر پہنچ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ جب بارش اور آندھی آتی ہوگی تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑی 50 سالہ ماجی کس افراتفری سے گزرتی ہوں گی۔
جب بارش ہوتی ہے میں ساری بھیگ جاتی ہوں، آندھی طوفان آتا ہے، میرا سارا کھانا ڈسٹ سے خراب ہو جاتا ہے، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ جتنا سامان میں لاتی ہوں آندھی طوفان سے میرا خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
ماجی نے اپنی جیسی دوسری عورتوں کو پیغام دیا کہ مشکل حالات سے تنگ آ کر کسی غلط راستے پر نہ نکلیں، بلکہ محنت سے رزق کمائیں اور ان کی طرح دوسروں کے لیے مثال قائم کریں۔ نازش فیض، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر آپ کی بات کا۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو شمشاد آفریدی کا سلام۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بیشتر علاقے 1.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے، جس کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے اور فون کالز کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجے ہیں۔ جنہیں ہم نشر کر رہے ہیں۔
میرا نام طارق احمد ہے، میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ گاؤں نسو کا رہنے والا ہوں۔ میں اس وقت گجرات میں ڈپلائی ہوں۔ آج 52 دن ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں ہوا گھر والوں کے ساتھ۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔
میرا نام اصغر امام یحییٰ ہے، میں سعودی سے بول رہا ہوں۔ میرا پیغام سوہا کے لیے ہے جو صوفیہ ڈسٹرکٹ کے رہنے والی ہیں۔ میری آخری بات 4 اگست کو ہوئی تھی اور میں بہت شدت سے سوہا کو یاد کر رہا ہوں۔
پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری جوڑے نے انگریزی زبان میں اپنا پیغام بھیجا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کل سری نگر میں ان کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے پیغام میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔
This is Magdan, my husband Arif.
Assalamu alaikum, I am from Srinagar. My brother Ishfaq and his fiance Shabnam are getting married tomorrow.
Unfortunately, we cannot go and attend your wedding, but we wish you a lovely, lovely celebration despite the situation.
I would also like to inform my mom and dad that we are fine and we hope that you all are okay too.
We love you so much. We think of you every day.
Inshallah, situation will get better soon.
اور اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد کی مشکلات پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے سندھ میں موجود اقلیتوں کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
پوری سندھ میں ہم ہندو اقلیت جو جاتی ہے وہ ہم کافی تعداد میں یہاں بسنے والی اقلیت ہیں، جس میں بھیل، مینگوال، باگڑی، کوڈ، بالمیکی اور کوئی لوور ہندو کاسٹ ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں۔ اس لیے ہم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے اور یہ اقلیت کا جو سلیکشن والا نظام ہے اس کو ختم کر کے ہمارے ووٹ کرائے جائیں اور ہمیں الیکشن میں موقع دیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ جو 5% کوٹا اقلیت کی ہے وہ بھی صحیح نمونے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔
صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور کی تحصیل روجھان سے ایک سامع نے کال کر کے جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل، ڈینگی کے مرض اور دیگر مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ایک تو جنوبی پنجاب کا کپاس تقریباً 100% تباہ ہو چکا ہے، جنہوں نے یہ پیسٹیسائڈ دوائی دی ہے بالکل 2 نمبر کا، اس کا کوئی ایکشن لینے والا نہیں۔ دوسرا، پنجاب میں لوگوں کو ڈینگی کا رہا ہے، اس کا کوئی جو پوچھنے والا نہیں۔ مہنگائی اتنا عروج پر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی کام کرے، کوئی 100 موٹو لے۔
صوبہ بلوچستان کے ضلع خوستار کی تحصیل وٹ کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ایک سامع نے کہا،
میں بی بی سی اردو کے ذریعے اپنا بات وزیر اعلی بلوچستان اور اعلی حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا آبادی 40 سے 50 ہزار کے قریب ہے، لیکن یہاں نہ بجلی ہے، نہ روڈ، نہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے۔ بس ہم یہاں بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہمارے علاقے کا نوٹس لے لیں۔
اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لینڈ لائن نمبر پر مفت کال ملائیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-222-75، یعنی 0800-222-75۔ خیال رہے کہ موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شمشاد آفریدی کو اجازت دیجیے۔
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازش ظفر، پروڈیوسر نازیہ گلزار اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی۔ عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ آسیہ انصر سے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کل خطاب کریں گے۔ ترکی کے شہر استنبول میں ساحلی پٹی پر 5.7 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کے بعد ساحلی علاقوں پر واقع اسکولوں اور دفاتر کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سمندر اور منجمد خطوں کو جتنا اس دور میں ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ افغانستان میں طالبان نے اپنے زیر قبضہ ملک کے مختلف حصوں میں عالمی ادارے صحت کی سرگرمیوں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے، اور شمالی فرانس کی کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ پر 200 کے قریب افراد پر مشتمل عملہ قابو پانے میں مصروف ہے۔ قریبی آبادیوں کے باشندوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔